قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
خدا کا شکر ہے کہ ہم نے سلسلے کو اپنے جاری رکھا ہوا ہے، اور اب ہم جہاں جس مرحلے بحث میں داخل ہوئے ہیں وہ بحث ہے سورہ مطففین کی۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ویل تباہی کو کہتے ہیں اور مطفف کم فروشی کرنے والے کو، کم بیچنے والے کو مطفف کہتے ہیں۔ اگلی جو آیت ہے وہ فرمایا کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوہم او وزنوہم یخسرو۔ وہ لوگ، یہ متففین کون ہیں؟ اذا اکتالوا علی الناس، یہ جو مادہ ہے اکتالوا کا، یہ کیل سے نکلا ہے۔ کیل غالباً ایک دفعہ گزر چکی ہے بحث، اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ کیل سے کیا مراد ہے۔ تولنا، اصل میں دیکھیے اس میں دو لفظ ہیں، ایک ہے کہ کیل سے، جیسے اگلی آیت میں تین نمبر آیت میں دیکھیے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ کیل کا لفظ سے بھی مادہ آیا ہے کالو اور وزنو۔ تو کیل اور وزن میں کیا فرق ہے؟ اگر کیل بھی تولنے کو کہتے ہیں تو وزن میں کیا فرق ہے؟ یہ تقریباً وہی فرق ہے جو کہ ہمارے ہاں کلو اور سیر میں ہوا کرتا تھا۔ معمولاً جو سیر ہے اس کے مقابلے پہ ہمارے پاس بعد میں لیٹر آیا۔ لیٹر جو ہے وہ ایک طرح کا ویسٹرن کانسیپٹ ہے، اگر آپ نوٹ کریں کہ جو لکوڈز میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس ایک پیمانہ تھا، ہم وزن کیا کرتے تھے، وزن کلو کی صورت میں ہوتا تھا، لیکن اس وزن سے پہلے ایک پیمانہ استعمال کیا جاتا تھا جسے سیر کہتے تھے۔ اور سالڈز میں بھی بجائے وزن کے اس پیمانے سے سالڈس کو، جیسے گندم، جو، آٹا، یہ چیزیں جو ہے کیا کیا جاتے تھے، ایک پیمانہ سا بنا، ایک برتن ٹائپ کا ہوتا تھا جس سے اس کو ناپا جاتا تھا۔ اب وہ کبھی کبھار کلو کے برابر ہوتا تھا، کبھی کلو سے کم ہوتا تھا، لیکن اس کا ایک اسٹینڈرڈ بن چکا تھا اور وہ استعمال ہوتا تھا۔ بعد میں مطلب وہی اسٹینڈرڈ ہمارے ہاں دودھ میں بھی استعمال ہوا، دودھ بھی ہمارے ہاں سیر کے عنوان سے بھی بکا، کلو کے عنوان سے بھی بکا، پھر وہ لیٹر کا ایک بہرحال ایک اسٹینڈرڈ کانسیپٹ آ گیا، لیکن یہ جو سیر کا کانسیپٹ ہے یہ ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ تقریباً وہ جو سیر کا کانسیپٹ اردو میں ہمارے، یعنی ہمارے یہاں سیر کا کانسیپٹ تھا، عربی میں تقریباً وہی کانسیپٹ جو ہے وہ کیل کا ہے۔ بیسیکلی وہ اب، یعنی اس میں جیسے ہمارے ہاں ہے کہ ایک زمانے تک اس طرح کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں تھا کہ چیزیں جو ہیں وہ صرف، مطلب سالڈس جو ہیں وہ صرف وزن کی جائیں گی اور جو لکوڈز ہیں وہ لیٹر میں دیے جائیں گے۔ ابھی بھی نہیں ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے، ابھی بھی ہمارے ہاں بہت سارے لکوڈز جو ہیں وہ کلو میں بیچے جاتے ہیں، لیٹر میں نہیں بیچے جاتے ہیں۔ بہت سارے سالڈس میں بھی بعض جگہوں پہ ابھی تک اس طرح کا سلسلہ ہے کہ پیمانہ استعمال ہوتا ہے بجائے وزن کے۔ تو جہاں پر وہ پیمانہ استعمال ہوتا ہے وزن کے، وزن اسپیسیفک ہے، ایک دو تین کلو جو ہے، اس کے مقابلے پہ وہ جو پیمانہ ہے دیٹ از ناٹ اسپیسیفک، وہ جو اس کی اسپیسیفیکیشن ہے وہ عرف میں ہوتی ہے۔ یعنی ہمیں ایک سیر کا کانسیپٹ اگر سمجھ میں آیا ہوا ہے اور وہ سیر کہاں کہاں اپلائی ہوتا ہے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ اوپر نیچے ہو جائے، یعنی کسی سوسائٹی میں اس کا کوئی اسٹینڈرڈ نہ ہو، تو پھر یہ اسلام کے خلاف ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اسلام میں ہمیشہ تمام معاملات کے اندر لین دین میں جو بھی چیز وے ہونی ہے، ویٹ ہونی ہے، یا اس کا جو کوئی بھی سلسلہ ہے پیمائش کا، وہ اسٹینڈرائز ہونا چاہیے۔ لہذا یہ جو بعض اوقات سبزی فروش جو ہے وہ پتھر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر تو آپ کو کسی اور قرینے سے معلوم ہے کہ یہ پتھر ایگزیکٹلی ایک کلو کا ہے اینڈ یو نو اٹ، تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تو وہ معاملہ اسلامی اعتبار سے صحیح نہیں. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کتنے کا، کتنا کلو، کتنا ویٹ آپ لے رہے ہو، اس لیے کنفرم ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو یہ معاملہ اسلامی اعتبار سے صحیح نہیں ہے. تو یا تو آپ اس کا جو وہ پتھر ہے اس کو آپ اس سے ویٹ کروا لیں ایک دفعہ تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے، لیکن یہ گارنٹی کس کو پتا ہے کہ وہ اگلی دفعہ جو پتھر آ رہا ہے وہ وہی تھا جو کل بھی تھا. یہی چیز سوسائٹیز میں دیکھیے کس طرح سے انٹر ہو جاتی ہے. اس چیز کو اللہ تعالیٰ اسی آیت میں ہمیں بتلا رہا ہے کہ یہ لوگ جو کم فروشی کرتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے. الذین اکتالوا علی، کیل علی کے ساتھ جب آتا ہے تو تقریباً خریدنے کے معنوں میں آتا ہے. اذ اکتالوا علی الناس، یعنی لوگوں سے لیتے تھے. یستوفون، یستوفون جو ہے وفا سے نکلا ہے، اس کا اصل مادہ وفا ہے. وفا کیا ہوتی ہے؟ پورا کرنا. اصل میں جو وفا کے معنی ہے وہ پورا کرنا ہے. یستوفون یعنی کیا ہے؟ اسی سے جب یہ لوگوں سے خریدتے ہیں تو جو کیل ہے، جو پیمانہ ہے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ یستوفون یعنی کیا؟ پورا پورا. لوگوں سے جب لیتے ہیں تو بالکل پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوا أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب لوگوں کو پیمانے میں دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یخسرون، خسارے سے ہے، کم کر کے دیتے ہیں. پس لیتے وقت کیا کرتے ہیں؟ بالکل صحیح. دیتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ بالعکس ہے. خریدتے وقت پورا تولتے ہیں، بیچتے وقت کیا کرتے ہیں؟ کم دیتے ہیں. اب آپ کی کمیونٹی سے مجھے یہ مطلب کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فنکاریاں کہاں کہاں ہوتی ہیں اور کیسے ہوتی ہیں، لیکن جہاں کہیں بھی جس صورت میں بھی، لہذا نمونہ میں، تفسیر نمونہ میں اس بات کو کہا ہے کہ امکان ہے کہ یہ چیز ہر جگہ جہاں یہ جو ڈفرنس آ رہا ہے وہاں پر یہ چیز جا سکتی ہے. عمومی کیفیت ہے، یعنی خصوصی نہیں ہے. لہذا جہاں کہیں پر بھی یہ کیفیت آئے گی کیا ہوگا؟ معنی کیا ہوگا؟ وہاں پر ہم کیا کہیں گے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ ویل کہہ رہا ہے، یہ جو متفف کی کیفیت ہے، یہ صرف تولنے والوں میں نہیں ہے. ہر جگہ جہاں لین دین میں اس طرح کا پرابلم یعنی آ رہا ہوگا وہ تمام کے تمام اسی میں شامل ہو جائیں گے. لہذا جناب عبداللہ ابن مسعود سے ایک روایت ہے کہ نماز کے بارے میں بھی حتیٰ فرمایا کہ نماز خود ایک طرح کا پیمانہ ہے، اور اس کو اللہ کے مقابلے میں انہوں نے بات کی کہ نماز خود کیا ہے؟ ایک طرح کیا کیل ہے، ایک پیمانہ ہے. اور جو کوئی اس کیل کو، اس پیمانے کو پوری طرح سے، یستوفون والی بات کہ اس کو پورا کرے گا، اللہ بھی اس کو جو اس کی جزا ہے وہ کیا کرے گا؟ پوری دے گا. اور جو کوئی بھی اس نماز میں، اب جس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ڈنڈی مارے گا، تو اللہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو متففین کے ساتھ کرتا. خود یہ حدیث کیا بتلا رہی ہے؟ کہ اس آیت کا جو مورد ہے وہ گویا عموم ہے، صرف وزن کرنے والوں میں نہیں ہے. اینی کانٹریکٹ، اس کانٹریکٹ میں اگر اس طرح کی کوئی چیز شامل ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا حساب کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کا حساب متففین میں کرے گا، جہاں کہیں پر بھی ہے. یعنی وہ جو ایک متفف کی کیفیت ہے وہ 100% جو ہے وہ ریلیٹڈ ٹو صرف وزن کرنے والوں کے ساتھ نہیں، مثلا کپڑا والا ہے فرض کریں یا کوئی اور ہے، جہاں کہیں بھی. ایک سوال صرف جو ہے وہ بعض علماء نے یہاں پر کیا ہے، اس کی طرف توجہ کی ہے، اور मैं भी चाहूँगा कि आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाऊँ कि लेते हुए जब इन्होंने कहा है तो सिर्फ कैल को जिक्र किया है, वज़न को जिक्र नहीं किया है आयत में, लेकिन जब तीसरी आयत जिसमें लोगों को देने की बात आई है तो कैल और वज़न दोनों को जिक्र किया है। हो सकता है कोई जो वजह उलमा ने बयान की है वो आपके जहन में भी आ रही हो, किसी के जहन में। एहसंत, 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 तो छोटा छोटा करके देता है तो दोनों चीजें आ सकती हैं। एहसंत, एहसंत, जी जी। अब यानी क्या है, देखिए ये इसमें क्या, चूंकि लेते वक्त उन्होंने एक लॉट में लेना होता है, बड़ी अमाउंट में लेना होता है, तो वहां पर लाजमा से जो पैमाना इस्तेमाल होता है वो बड़ा पैमाना, और खुसूसन यानी इसको बाज़ उलमा ने यहाँ पे यहां तक भी कहा है कि पुराने दौर में यकीनन वजन करने के एतबार से जो, अगर आप तसव्वुर करें, आजकल तो यकीनन कांटे बन गए हैं, पूरा पूरा ट्रक जो उस पर तोला जा सकता है, लेकिन यकीनन पुराने दौर में यह हिसाब किताब नहीं था, और एक बड़ा जो अमाउंट था वो खरीदा जाता था, फिर उसको लामत खरीदने के बाद जब बेचेगा तो छोटा छोटा करके बेचता है। ये कॉमन एक चीज़ है, एक लॉट उठाता है इंसान और फिर उसको बेचता है। अब जो लॉट उठाया जाता है यकीनन उसका जो पैमाना है दैट इज़ डिफरेंट, उसमें एक ऐसी चीज़ इस्तेमाल की जाती है जिसमें उठाया जा सके, यानी वहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान मतलब जो होता है वहाँ पर जो पैमाना इस्तेमाल किया जाता है दैट इज़ डिफरेंट। लिहाजा आप देखिए ये वाकई ये दिक्कतें कुरान करीम में मौजूद हैं कि अगर लेने वाले की जब बात हो रही है तो यकीनन उस चीज़ को जहन में रख या मूरद नज़र रखा गया है कि जो एक शख्स लेता है, अब कारोबार करने वाला एज अ लॉट लेता है और जब बेच रहा है तो यकीनन चूंकि छोटा छोटा करके थोड़ा थोड़ा करके देता है तो वहाँ पे तकरीबन हर तरह का जो स्टैंडर्ड पैमाना है वो इस्तेमाल हो जाता है, कोई ज़्यादा लेता है कोई कम लेता है, लिहाजा दोनों के मामलों में अल्लाह ताला ने उसको। अब ये जो लोग हैं इनका अगर इनका बिहेवियर ये है तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, मुतफ़िफ़ हैं। पहचान क्या हो गई इनकी कि जब ये लेते हैं तो पैमाना पूरा करते हैं, लेकिन जब दूसरों को दे रहे होते हैं, दूसरों से मामला करते हैं, बेच रहे होते हैं तो क्या करते हैं, उनको थोड़ा करके देते हैं। इस ये कम फरोशी, अब ये जो कम फरोशी इसके हवाले से एक हदीस मेरी नज़र से गुजरी और वाकई दिलचस्प हदीस है, मैं चाह रहा था कि आपके साथ इसको शेयर करूँ। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस है कि आपने फरमाया खमसुन बे खमसिन, पांच चीज़ें पांच चीज़ों के बदले में हैं। तो पूछा वो पांच चीज़ें कौन सी हैं, उनका बदला क्या है, तो पैगंबर ने फरमाया कि मा नकद कौमुल अहद अल अहद इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम उदुवहुम, कोई कौम भी ऐसी नहीं है कि जो अहद शिकनी करे मगर ये कि अल्लाह उस कौम पर उसके दुश्मनों को मुसल्लत कर देता है। जहाँ कहीं भी अहद और पैमान को तोड़ने की रिवायत पाई जाए कि जिस कौम में, वो याद रखे कि अल्लाह उन पर उनके दुश्मनों को मुसल्लत कर देगा। दूसरी चीज़ क्या है, मा हकमू बग़ैर मा अन्ज़लल्लाहु इल्ला फ़शाफ़िहिम अल-फ़क़्र, जो कोई भी अल्लाह का जो हुक्म है, अल्लाह ने जो अहकाम नाजिल किए हैं उससे हटकर अहकाम को और फैसलों को अंजाम देगा, अल्लाह ऐसी कौम के दरमियान में फ़क्र को फैला देता है। वमा ज़ाहरत फ़ीहिम अल-फ़ाहिशा इल्ला फ़शाफ़ीहिम अल-मौत, जहाँ फहशा फैलता है, जहाँ फहाशी फैलती है वहाँ पर अल्लाह मौत को फैला देता है, वहाँ मौत ज़्यादा हो जाती है। वला तफफ़ुल कैला इल्ला मनउल नबात व अख़ज़ु बिस्सिनीन, और फरमाया कि कोई भी मिल्लत जो कम फुरूशी करना शुरू कर दे, अल्लाह क्या करता है, उस मिल्लत से ज़राअत को उठा लेता है और वहाँ पर क़हत को नाजिल कर देता है। पाँचवीं चीज़ जो पैगंबर अकरम ने फरमाई, वला मनउ ज़कात इल्ला हबस अनहुमुल मात्र, और जो लोग ज़कात اب یہ زکوٰۃ سے مراد دونوں احتمال ہو سکتے ہیں کہ زکوٰۃ سے مراد تمام صدقات ہوں اور زکوٰۃ سے مراد وہ زکوٰۃ اصطلاحی ہو جو کہ فقہ میں استعمال ہوتی ہے. دونوں کا احتمال دیا جا سکتا ہے. یہ بھی چونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا شاید کہ قرآن کریم میں زکوٰۃ اور صدقات ان کے درمیان میں اللہ نے کوئی خاص فرق نہیں رکھا, لہذا زکوٰۃ کی جو آیت ہے اس کو اللہ نے صدقات سے بیان کیا ہے. اور جہاں جہاں نماز, خصوصاً قرآن میں جہاں جہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہوا ہے, علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر خاص طور پر زکوٰۃ سے مراد صدقات ہیں. لہذا اس حدیث میں بھی ہم یہی احتمال دے سکتے ہیں کہ زکوٰۃ سے مراد, ایک احتمال یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ تقریباً تمام صدقات, اور اگر خاص طور پر زکوٰۃ کو مانا دیا جائے تو وہ بھی مانا اس سے نکل سکتے ہیں کہ بطور خاص صرف زکوٰۃ کی بات کی جا رہی ہو. لیکن جس کمیونٹی میں بھی, جس قوم میں بھی انہوں نے اس کو ترک کیا تو اللہ تعالیٰ کیا ترک کر دیتا ہے, ان کے اوپر بارش ہو. لہذا ہم جو بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ جی بارش اس لیے نہیں ہو رہی کہ صرف پولوشن اس کی وجہ نہیں ہے, ہمارے بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے بارشیں روک دی جاتی ہیں. قحط سالی آتی ہے, ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ڈراؤٹ آ گیا کیونکہ گرین ہاؤس افیکٹ ہو رہا ہے. گرین ہاؤس افیکٹ اپنی جگہ پر ہے, بعض اوقات ہمارے اپنے اعمال باعث بن رہے ہوتے ہیں. موت زیادہ ہو جاتی ہے سوسائٹی میں, ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کس وجہ سے, جی کھانا آج کل جو ہے وہ کیا ہے, کھانے کی چیزیں جو ہیں وہ خالص نہیں رہیں. ان تمام چیزوں کے افیکٹس اپنی جگہ پر ہیں. ارشاد فرمایا جس سوسائٹی میں فحاشی پھیلے گی اللہ وہ سوسائٹی کے اندر موت پھیلا دے گا. لہذا اب بالعکس ہے, یعنی اگر ہم ان پانچ چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی اس طرف سے پانچ چیزوں کو خیال میں رکھنا ہوگا. دوسری طرف مجھے خود بھی دیکھنی پڑے گی. معذرت چاہتا ہوں, میں اصل میں کچھ سلسلے تھوڑے سے ایسے. ایک چیز فرمائی وعدوں کو توڑنا, دوسرا تھا کہ حکم کرنا بغیر قرآن کے. ما انزل اللہ حکم بغیر ما انزل اللہ, یعنی قرآن کے, شریعت کے جو فیصلے ہیں ان سے ہٹ کر کوئی نظام حکومت, نظام فیصلہ بنانا, یہ باعث بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم میں فقر کو زیادہ کر دیتا ہے. اب یعنی خود پاورٹی کی ایک وجہ کیا ہے کہ جو چیز اللہ نے اپنی شریعت میں نازل کی ہے ہم اس کو رد کر دیں, اس کو کنسیڈر نہ کریں. اب یہ جو متففین ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کیا وجہ بیان کر رہا ہے کہ کیوں یہ ایسا کرتے ہیں. فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون. یہ جو استفہام ہے اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں, یہ تعجب کے لیے ہوتا ہے, تعجب کا مرحلہ ہے. الا یظن اولئک, کیا یہ گمان نہیں کرتے اس بات کا؟ گمان نہیں کرتے کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ تعجب ہے, یعنی یہ سمجھتے ہیں, یہ گمان کرتے ہیں. کیا گمان کرتے ہیں یہ لوگ, کس چیز کا گمان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ یہ گمان کرتے ہیں اس بات کا کہ انہم مبعوثون. بعث کا معنی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. بعث کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مردوں کو دوبارہ اٹھانا, یہ بعض کے ایک معنوں میں سے. اصل معنی بعض کے کیا ہے؟ نہیں, بعض کا اصل معنی بعض کا ہے بھیجنا کسی کو. اصل معنی ہے بھیجنا. مبعوث, اب جب بعثت مبعوث, یہ جب پیغمبر کے ساتھ معنی استعمال ہوتا ہے تو کس معنی میں ہوتا ہے؟ خدا کی طرف سے بھیجا. دوسرا معنی مبعوث کا کیا ہے؟ پیدا ہونا. یہ دوسرے معنی ہے. جب اس معنی میں مبعوث کو لیا جاتا ہے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ دوبارہ پیدا ہونا, دوبارہ اٹھنا. قرآن میں اس کو بطور اصطلاح استعمال کیا گیا ہے. انہم مبعوثون مراد کیا ہے؟ کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اب دوبارہ اللہ نے کہیں استعمال نہیں کیا لفظ, تو ہم قرینہ کہاں سے لیں گے؟ ایک تو ہم موجود ہیں, دوبارہ ہمیں اسی طرح سے کیا کیا جائے گا؟ اٹھایا جائے گا. یہ جو زن ہے, یہاں پر علماء نے ایک چھوٹی سی بحث کی ہے کہ آیا اس زن سے مراد زن ہے, زن یعنی یہ زے والا زن نہیں ہے جس سے مراد خواتین ہوتی ہیں, یہ زواد والا زن ہے جس سے مراد گمان ہوتا ہے. یہ گمان اس کے مقابلے پہ کیا ہے؟ یقین. قرآن کی اصطلاح میں مختلف جگہوں پر یہ لہن استعمال ہوا ہے, لفظ زن استعمال کیا گیا ہے لیکن مراد یقین لی گئی ہے. اور اس مرحلے میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اصل علم کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اب وہ علم چاہے یقین کی صورت میں ہو چاہے گمان کی صورت میں, کیونکہ خود گمان کا جو اب ایک, چونکہ ایک گمان وہ ہے کہ جو منطق میں ہے, منطق کا جو گمان ہے وہ 50% سے اوپر شروع ہوتا ہے اور 99% تک جاتا ہے. جب تک کوئی چیز 100% نہ ہو جائے منطقی اسے یقین نہیں مانتے. لیکن ہماری اور آپ کی عرف میں مثلا آپ کسی شے کو 90% تک پریڈکٹ کر رہے ہوں تو 90% ہمارے حساب سے تقریباً وہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم یقین کہہ دیتے ہیں. مثلا آپ کو کسی شے کا 90% تھا اندازہ, تو آپ کیا کہیں گے کہ ہاں یہ ہوگی, اور اگر وہ نہ ہو تو آپ ایکسکیوز کے طور پہ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ مجھے 99% شور تھا کہ یہ آئے گی. حالانکہ جو شیورٹی ہوتی ہے وہ 100% کی ہوتی ہے, 90% کی نہیں ہوتی ہے. لیکن عرف میں یہ دیکھیں, یہ ہمارا اور آپ کا عرف ہے, ہم بھی اس کو اس طرح یوز کرتے ہیں. کیوں؟ ایک خاص پرسنٹیج آف پروبیبلٹی انسان کو تقریباً یقین, یعنی عرف میں وہ تقریباً یقین کا لیول سمجھا جاتا ہے. لہذا قرآن جس زن کی بات کر رہا ہے یا یقین کی بات کر رہا ہوتا ہے, وہ یقین یا زن منطقی نہیں ہے بلکہ عرف ہے. اب عرف میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پروبیبلٹی جو لازمت ہے 100% نہیں ہوئی ہے, ہم خود بھی اندر سے اس کے پر 100% نہیں ہے, لیکن تقریباً خود اپنے لیے اس کو کیا معنی دے رہے ہوتے ہیں؟ یقین کا. کیونکہ یہ جو پروبیبلٹی ہے جو 85% پہ چلی جاتی ہے, 95% پہ چلی جاتی ہے, ہمارے لیے ہم اس کو ایز اے رسک کنسیڈر کرتے ہیں نا. وہ جو اس طرف کا رسک ہے اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں. کوئی چیز میرے لیے 95% شور ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس پہ رسک لیا جا سکتا ہے, 90% ہو تو میں کہتا ہوں رسک لیا جا سکتا ہے. لہذا یہ جو ایک کمپیریزن, اس کو سامنے رکھتے ہوئے بعض اوقات زن کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن مراد اس سے وہی یقین ہوتی ہے کہ جو ہمیں عام طور پر حاصل ہوا ہوا ہوتا ہے ایک ہائر پروبیبلٹی کے ذریعے سے. اب یہاں ایک چھوٹی سی بحث میں اور آپ سے کرنا چاہوں گا, صرف میں ایک دفعہ دو آیتوں کو اور دہرا لوں تاکہ ہم ایک ٹارگیٹ تک پہنچ جائیں انشاءاللہ, پھر میں پلٹ کہتا ہوں. اٹھائے جائیں گے کب؟ لیوم عظیم, یوم دن عظیم پڑھا. قرآن نے قیامت کے دن کی مختلف صفات بیان کی ہیں, مختلف نام دیے ہیں, اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جتنی بھی صفات ہیں قیامت کے دن ساری کی ساری اپنے آپ کو ظہور کریں گی, اور انہی میں سے ایک جو صفت ہے وہ عظیم ہونا ہے. یعنی واقعاً جو یہ دن ہیں وہ باعظمت دن ہیں. اس کی جو کیفیت ہے, کیوں؟ اس لیے کہ خداوند کریم کی جو عظمت ہے وہ اس دن اپنے آپ کو ظاہر کرے گی. اس نسبت سے بھی اس دن کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم عظیم. خود اس عظمت کو اللہ تعالیٰ کیسے بیان کر رہا ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین. کیوں عظیم ہے؟ اس لیے کہ الناس تمام کے تمام لوگ اس دن کیا جائیں گے؟ یقوم, کھڑے کیے جائیں گے. کس کے لیے کھڑے کیے جائیں گے؟ لرب العالمین, دو عالموں کے رب کے لیے ان کو کیا کیا جائے گا؟ کھڑا کیا جائے گا. سب کھڑے ہوں گے, کس کے منتظر ہوں گے؟ پروردگار کے حکم. یہ عظمت ہے قیامت کے دن کی. ناؤ بیک ٹو وہ والی آیت, زن والی. قیامت کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کا اگر ہمیں یقین ہو, میں نے کل بھی جس بات کی طرف اشارہ کیا تھا, اگر ہمیں قیامت پر واقعاً ایمان ہو, قیامت کا پر ایمان کس چیز کا باعث بنتا ہے؟ کہ قیامت کے اوپر ایمان کی وجہ سے انسان گناہان کبیرہ و صغیرہ سے پرہیز کرتا ہے. قیامت پر ایمان انسان کے قلب کو انحراف سے بچاتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ قیامت کے اوپر ایمان مجھے حاصل کیسے ہوگا؟ لہذا خصوصاً جو جوان ہیں وہ بھی اکثر یہ سوال کرتے ہیں، یونیورسٹی کالجز میں ان کے ساتھ یہ بحث کی جاتی ہے، کون سی قیامت، کس نے دیکھی، کب آئے گی، سب ایسے ہی ہے، سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ تو اب ہم یہاں پر ایمان بر قیامت کے لیے علماء نے بڑی اچھی بحثیں کی ہیں، جس کا چونکہ تعلق اسی ظن اور یقین سے ہے، اس لیے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یقین کی منزل حاصل ہونا بعض اوقات آسان نہیں ہوتا، یعنی ایسے نہیں ہے کہ مجھے کوئی شخص آ کر ایک دم سے کہے گا اور مجھے اس کے سننے سے فوراً ہی یقین آ جائے گا۔ اور یقین بھی اپنے مراحل رکھتا ہے، ایک علم الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے، ایک حق الیقین ہے، اس کے اپنے مدارج ہیں۔ لیکن یہ خود علم الیقین بھی بالآخر انسان کے اندر اس کی کوئی تاثیر ہے، اور اس کے لیے بھی اس کو کوئی مراحل طے کرنے پڑتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ میں کیسے ابتدا کہاں سے کروں، کہاں سے سمجھوں کہ قیامت ہے یا نہیں۔ علماء نے جس پر برہان طے کیا ہے، بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بات ہمارے پاس طے ہے کہ اس قیامت کے بارے میں تاریخ کے بہترین افراد جو نبوت اور امامت کے سلسلے میں آئے ہیں، انہوں نے اس کی خبر ہمیں پہنچائی۔ لہذا دیر از، اب ہم پروبیبلٹی دے سکتے ہیں۔ دیکھیے پروبیبلٹی میں کیا ہوتا ہے، سم ٹائمز پروبیبلٹی کی اہمیت کو دیکھا جاتا ہے، اور سم ٹائمز اس شے کو دیکھا جاتا ہے جو کہ پروبیبل ہوتی ہے۔ دونوں چیزیں، اب میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ جہاں پر جو چیز پروبیبل ہے وہ خود بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتی، تو جب تک اس شے کی پروبیبلٹی زیادہ نہ ہو ہم اس کو کنسیڈر نہیں کرتے۔ مثلا آپ کو کہوں کہ یہاں پر ہم کہیں کہ جی ایک لاٹری ہونے والی ہے، اس میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ایک کتاب گفٹ کی جائے گی، لہذا آپ یہ ٹکٹ خریدیں، 5 روپے کا ٹکٹ اگر فرض کریں۔ اب اگر کتاب کی قیمت جو ہے وہ 500 روپے ہو تو اس کو بعض لوگ کنسیڈر کر لیں گے کہ یار 500 روپے کی کتاب اگر 5 روپے میں ہاتھ آ جائے اٹس ناٹ بیڈ۔ لیکن اگر خود کتاب ہی 15 روپے کی ہو، اب چاہے میں لاٹری 1 روپے کی بھی دوں تو 15 روپے کی کتاب کے لیے 1 روپے کا ٹکٹ مشکل سے لوگ خریدیں گے۔ لاٹری جو گیم ہے اس کے اندر کیا ہی یہ جاتا ہے، کیا کرتے ہیں، جتنا انعام بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، گرچہ اس کی پروبیبلٹی کم ہو، جو اس کا پروبیبل ہے اس کے زیادہ بڑے ہونے کی وجہ سے لوگ وہ ٹکٹس بائی کر لیتے ہیں۔ یہ قدرتی بات ہے، یہ انسان کے مزاج میں پایا جاتا ہے۔ اس کو ہمارے ہاں ٹیکنیکل اصطلاح میں کہتے ہیں بقوت محتمل، یعنی کیا، پروبیبل جو چیز ہے، انعام جو ہے وہ قوی ہونا چاہیے۔ تو پھر اگر پروبیبلٹی، احتمال ضعیف ہی کیوں نہ ہو، انسان کی فطرت یہ ہے کہ پروبیبل کی وجہ سے وہ اس کو کنسیڈر کرتا ہے۔ لہذا دنیا میں لاٹریز کے سارے گیم اسی اصول پہ چل رہے ہیں، یہ ایک انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے۔ پتہ لگا جی $1,000,000 کی لاٹری ہے، خریدنے والے کتنے ہیں فرض کریں، جی خریدنے والے جو ہے وہ 4 یا 5 ملین لوگ ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ۔ ٹکٹ کتنے کا ہے، $1 کا، ایسے ہی کماتے ہیں نا، لاٹری میں ایسے ہی کمایا جاتا ہے۔ اب وہ $1,000,000 جو ہے وہ رقم مجھے اتنی بڑی لگے گی کہ اتنی ضعیف پروبیبلٹی کے باوجود میں 3-4 خرید لوں گا، 3-4 خریدنے سے بھی پروبیبلٹی میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہونے والا، لیکن کیا وہ انعام مجھے اٹریکٹ کرتا ہے۔ یہ جو انسان کی فطرت ہے، اسی کو استعمال کیا جا سکتا ہے قیامت کے بارے میں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ جو بات کر رہے ہو اس کی ضعیف پروبیبلٹی تو دے سکتے ہو یا نہیں۔ یہ ضعیف پروبیبلٹی کہاں سے آئے گی، کہ صادقین نے مسلسل، جن کو ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا کہ یہ ہوگی۔ اب اس کے ہونے کے بعد کیا مرحلہ ہے، یا سعادت ابدی ہے یا شقاوت ابدی۔ یہ ابدی ہونا، فار ایور، اگر آپ بچ گئے، آپ خوشبخت ہو گئے تو فار ایور جنت میں آپ رہیں گے، ہم فیہا جہنم میں خدا نہ خواستہ کوئی چلا جائے, ہم فیہا, دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جنت بھی ہمیشہ رہنے والی, دوزخ بھی ہمیشہ رہنے والی. یہ جو ہمیشہ کی سعادت یا خدا نخواستہ ہمیشہ کی شقاوت اور بدبختی ہے, اگر انسان واقعاً عاقل ہو, عقل مند ہو, تو یہ جو پروبیبل ہے یہ واقعاً بہت اسٹرانگ ہے, بہت اسٹرانگ ہے. اس 60 سالہ زندگی میں میری کم عقلی, میری بے وقوفی, میری توجہ نہ کرنے کی وجہ سے اگر مجھے ہمیشہ کا عذاب اٹھانا پڑ جائے, اور یہ عذاب ہم نے پچھلے سال تھوڑا سا اس کو ملاحظہ فرمایا تھا, بعض اللہ تعالیٰ نے تشبیہات بھی دی تھیں جو بہت خوفناک تھیں, اگر بعض دوستوں کے ذہن میں موجود ہوں, سر کے کھال وغیرہ کی جیسی کچھ باتیں ہوئی تھیں, ابھی بھی بعض دوستوں کے چہرے پہ خوف کا آثار نظر آنے لگے, یہ اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف دل میں ہونا چاہیے. یہی خوف ہے, عذاب ہے کہ جو ہمیں گناہ سے بچا سکتا ہے. لہذا یہ جو پروبیبلٹی ہے قوت قیامت کی, وہ اگرچہ ضعیف ہو, جو پروبیبل ہے, بے قوت محتمل جسے کہا جاتا ہے, وہ محتمل جو کہ پیش آنے والا ہے, ہمیشہ کی سعادت یا ہمیشہ کی شقاوت, یہ وہ مرحلہ ہے کہ جو انسان کو مجبور کرتا ہے کہ انسان کنسیڈر کرے اس بات کو کہ خدا نہ خواستہ اگر مجھے جہنم میں جانا پڑ گیا تو میرے لیے کتنا سخت ہوگا. یہ ایک مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ خود عذاب کی سختی ہے. میں نے اسی لیے اشارہ کیا کہ جب ہم اللہ کے عذاب کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جب اپنے عذاب کے لیے لفظ علیم استعمال کرتا ہے یا شدید استعمال کرتا ہے, تو ہمیں اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. خداوند کریم جب شدت کا لفظ استعمال کر دے, قوی کا لفظ استعمال کر دے, علیم کا لفظ استعمال کر دے, تو خدا جانے وہ کتنا خوفناک عذاب ہوگا. لہذا یہ چیز میں ریپیٹڈلی ذکر کرتا ہوں, اور اسی لیے کرتا ہوں کہ شاید اس بہانے ہمارے دلوں میں وہ خوف ایجاد ہو جائے کہ جو ہمیں گناہ سے روک سکے. لہذا یہ جو کانسیپٹ ہے, اللہ تعالیٰ نے یہودیوں میں بھی یہ کانسیپٹ پایا جاتا تھا, انہوں نے اس بات کو کہا بھی, اور ہمارے متاسفانہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر کیا تاکہ ہم عبرت پکڑیں. ہمارے ہاں یہ جو پایا جاتا ہے کانسیپٹ, یہ کوئی جدید کانسیپٹ نہیں ہے. وہ کانسیپٹ کیا ہے کہ جی اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا بھی تو کچھ دن تھوڑی سی ذرا دیر رہنا ہوگا, پھر ہم حاجی صاحب ہو کے واپس جنت میں پہنچ جائیں گے. حاجی کی اصطلاح کا جو ایک غلط استعمال ہوتا ہے وہ یہی ہے, اسی ٹائپ کا. حاجی صاحب ہو کے پھر ہم پہنچ جائیں گے جنت میں, کچھ دیر کا عذاب ہے برداشت کر لیں گے. نہیں, ایسی سے کبھی بھی اپنے ذہن کے کسی گوشے میں عذاب الہی سے امان کو تصور بھی میں, اس لیے کہ یہ میں نے بحث کی تھی لیکن دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ اس طرح کے مطالب کے ریپیٹ کرنے میں نقصان نہیں ہے. اللہ کے عذاب کی شدت کی کیفیت یہ ہے کہ ہم نے پچھلے سال مباحثہ جس سورہ کا کیا تھا اس میں چونکہ مباحث گزر چکے ہیں, اس لیے میں دوستوں سے اس ایکسکیوز کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. قیامت کے دن کی جو اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے وہ کیا ہے, کتنے سال کے برابر, 50 آلاف, 50,000 سال کے برابر ایک دن. اب اگر مجھے یہ کوئی خدا نخواستہ کہہ دے کہ بھائی ایک دن کے لیے آپ کو صرف عذاب ملے گا, تو وہ ایک دن کم از کم 50,000 سال کے برابر ہے. اگر عذاب شدید نہ بھی ہو, فرض کرے میں کہہ دوں, تو 50,000 سال تک کسی عذاب کو بھگتنا, 50,000 سال تک جنت کے باہر کھڑے رہنا آسان ہے. اور کچھ نہ ہو, اللہ تعالیٰ لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مبتلا کر دے ہوں. آج کل تو ہمیں اس طرح کے عذابوں سے لوگوں کو ڈرانا پڑتا ہے جس کو کم از کم حس کر رہے ہوتے لوگ, کم از کم لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مبتلا کر دے تو پھر 50,000 سال گزارنا, 50 منٹ, وہ موت بھی نہیں آئے گی, موت کا تو تصور ہی نہیں ہے. وہاں یہاں 50 منٹ نہیں گزر رہے ہوتے, حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے بعد لائٹ آ جائے گی, لیکن نہیں گزر رہے ہوتے. 50,000 سال کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ خود سوچے کہاں لے جائے گی. ये हम कंसिडरेशन कब करें, जब क़यामत का एक आध दिन हमें कंसिडर करना पड़ जाए अल्लाह के अज़ाब की शिद्दत कितनी है। कि अगर हम दुनिया के टाइम के हिसाब से भी बात करें तो मैं आपको ये बात यकीन दिला दूं कि जिस अज़ाब को अल्लाह ने अलीम कहा है, शदीद कहा है, हम हत्ता एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, नॉट फॉर अ सेकंड। लिहाजा ये जुमला मैं कहता भी हूँ, रिवायात इसको सहारा भी देती हैं कि कायनात खल्क में अंबिया समीत आइम्मा समीत कोई भी मखलूक ऐसी नहीं है जो अल्लाह के अजाब को हत्ता एक लहजे के लिए भी तहम्मुल कर सके। तहम्मुल नहीं किया जा सकता, लिहाजा वो सिर्फ और सिर्फ दर्द है वहां पे, सिर्फ और सिर्फ। ये जो हमारा और आपका फेलन दुनिया का निज़ाम है ये तो बड़ा अल्लाह ताला ने हमारे पर लुत्फ किया हुआ है। मैं तो बाज़ चीज़ों को करीब से जो है वो टेस्ट भी कर चुका हूँ। आपको कोई चोट बहुत शदीद अगर लग जाए, खुदा ना खास्ता, बहुत शदीद चोट अगर लगे, तो उस शदीद चोट का पहला असर ये होता है कि इंसान का जो निज़ाम हिस है वो काम छोड़ देता है। अब जैसे ही काम छोड़ता है तो बाकी का जो सिलसिला है उसका असर उस वक्त नहीं होता कम से कम। और ये मुतासिफाना हमारे पुलिस बरादरान जो हैं उनको कुछ इस तरह की बातें समझ में आ गई हैं, तो जो वो बाद लोगों को टॉर्चर करते हैं वो इस चीज़ को कंसिडर करते हैं। उन्हें पता होता है कि इस इतनी मार के बाद जो है वो मार का कोई फ़ायदा नहीं है, लिहाजा इसको अब इतनी मार के बाद इसको कहीं और से टॉर्चर करो ताकि वो दर्द जो है इसको ज़्यादा महसूस। लेकिन अल्लाह का क्या निज़ाम है? अल्लाह का निज़ाम ये है कि इंसान को अगर चोट एक हद से ज़्यादा लगे तो उसका जो नर्वस सिस्टम है वो काम करना छोड़ देता है, तो उससे आगे इंसान की हिस बंद हो जाती है। दर्द इंसान के पर एक लिमिट तक जाता है, उस लिमिट से आगे रूह जो कनेक्शन से उनको काट देती है, इंसान को दर्द महसूस होना बंद हो जाता है। ये दुनिया में अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में से एक नेमत है कि इंसान एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ पेन से ऊपर पेन महसूस। लेकिन क़यामत के लिए अल्लाह ने क्या किया? असलन इस तरह का कोई वादा नहीं, उलट है। इस दुनिया का जो जिस्म है इसमें पेन को एक हद से ज़्यादा बर्दाश्त करने की कुव्वत ही नहीं है, इसके नर्वस सिस्टम में एक हद से ज़्यादा पेन को तहम्मुल करने की कुव्वत नहीं है। यहाँ पर हमारे अल्लाह ताला ने नफ्स और रूह को इस तरह से रखा है, लेकिन क़यामत में बिल्कुल बिलक्स हो जाएगा। जो जिस्म जहन्नमियों को दिया जाएगा वो उस अजाब से मुतअल्लिक तमाम तर दर्द को तमाम तर कैफियात के साथ उस रूह तक पहुँचाएंगे। अब मसलन हम इसको कंसिडर करें कि खुदा ना खास्ता कोई शख्स जल जाए, तो वो जो हीट है जो उसको जलाएगी वो सिर्फ एक हद तक महसूस करेगा, उसके बाद दर्द का एहसास उसके जिस्म से ख़त्म हो जाएगा। अब वो हीट फर्ज कीजिए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, उससे ऊपर नहीं है। लेकिन क़यामत में, अब हम इसको भी कंसिडर कर चुके हैं कि अल्लाह ताला रिवायत में जो मिलता है कि जहन्नम की जो आग है इसको 70 मरतबा कम करके दुनियावी आग, तो हमने कहा था ना दुनियावी आग से कौन सी आग मुराद हो सकती है? हाईएस्ट। वो हाईएस्ट क्या थी? जो लावे की शक्ल में जाहिर हो रही है। दुनियावी आग में चूल्हे की माचिस की आग नहीं है, दुनियावी आग में से लाजमत है जो हाईएस्ट पॉसिबल आग है वो भी तो दुनियावी आग है ना। वो हाईएस्ट पॉसिबल आग कौन सी है? जो लावे की शक्ल में, जो पत्थरों को सेकंड में पिघला देती है। अगर ये 70 टाइम कम है कि जो तकरीबन 1000 डिग्री होती है, तो इसको 70 टाइम्स आप खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे कितना बनेगा। अब ये जो टेम्परेचर है, अगर ये टेम्परेचर मेरी रूह को जिस्म ऐसा होगा जो कि इसको सस्टेन करेगा, दुनिया की इस आग में पत्थर पिघल जाता है, लेकिन वहां अल्लाह जिस्म कौन सा देगा कि जो उस आग उस टेम्परेचर को सस्टेन भी करेगा और उसकी हीट को मेरी रूह तक पहुंचाएगा भी। अब अगर खुदा ना खास्ता मेरी रूह को इतना टेम्परेचर बर्दाश्त करना पड़ जाए दर्द के एतबार से, उधर सेंसेस खत्म नहीं होंगे। लिहाजा अब अगर कोई मुझसे कहे कि एक सेकंड के लिए भी आपको यह बर्दाश्त करना पड़ जाए, तो एक सेकंड का सौदा भी खौफनाक सौदा है। लिहाजा अजीजा ने मैं کسی بھی صورت میں اللہ کے عذاب کو مذاق نہ سمجھیں، قبر کے عذاب کو مذاق نہ سمجھیں، اور جتنی سنجیدگی سے آپ، کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنی کثرت سے اپنے عذاب کا ذکر کیا ہے میں نے کل تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، آج بس یہاں پر اپنی گفتگو کو تمام کروں گا کہ اس کا اصل اہم ترین ہدف یہ ہے کہ جتنا عذاب کا خوف انسان کے وجود میں بڑھے گا اتنا ہی اس کے اندر گناہوں سے گریز کی قوت بڑھے گی۔ جو آدمی ایک مرتبہ اللہ کے عذاب سے ڈر گیا، شیطان کے وسوسے کا گیٹ اس کے لیے بند ہو جاتا، پھر شیطان اس کو بہکا نہیں سکتا۔ ضروری کیا ہے کہ یہ خوف حقیقی ہو اور اعتقادات کے مرحلے سے نکل کر انسان کے قلب تک پہنچ چکا ہو، دل سے اس کے اندر عذاب الہی کا خوف ہو۔ دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ بار الہ اس ماہ مبارک کے رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کے صدقے سے ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ بحق حاضر شہر، بحق حاضر قرآن کے جو تو نے اس مہینے میں نازل کیا، بحق صاحب القرآن وہ ذات کہ جس پر تو نے نازل کیا اور اس کے وارثوں کا تجھے واسطہ ہے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ جہاں جہاں مومنین آباد ہیں ان کو اپنے حفظ امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ جتنے ہمارے مریض، جتنے مورد نظر ہیں، بندے کے مورد نظر ہیں، آپ کے مورد نظر ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ جتنے ہمارے اسیر ہیں، خصوصاً شیخ ابراہیم زکزاکی کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں، بار الہ ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، بالخصوص یمن اور شام کے مومنین کی مدد فرما، نائجیریا کے مومنین کی مدد فرما، فلسطین اور میانمار کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، جتنی بھی استکباری قوتیں ہیں، تکفیری قوتیں ہیں، بار الہ انہیں نیست و نابود فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، رہبر انقلاب، انقلاب اسلامی، حزب اللہ، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ باقی تمام جگہوں پر جہاں جہاں شایان حیدر کرار آباد ہیں، بار الہ ان کو اتحاد اور اتفاق کی نعمت سے سرفراز فرما۔ ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔